سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ہے جی، آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26۔ آیت نمبر 25، آیت نمبر 26، ان دونوں آیتوں کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ اللہ جل شانہ نے پچھلی آیات میں اور پچھلے رکوعات میں فتح مکہ کے بعد جو خاص قوانین نازل فرمائے، جس کا تعلق حدود حرم سے تھا، اس کو اللہ نے بیان فرمایا تھا اور یہ اعلان کرا دیا گیا تھا سن 9 ہجری میں کہ اب کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، اور ایسے ہی 4 مہینے تک غیر مسلموں کو اجازت ہے کہ اپنا انتظام کر لیں، 4 مہینے کے بعد حدود حرم اور حجاز کے اندر ان کا رہنا مشکل ہے، لہذا ان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ اس جگہ کو، اس مقام کو اللہ جل شانہ نے مرکز اسلام کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ اس طرح کے قوانین، چنانچہ سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 300 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا عمرہ کر کے آؤ اور یہ اعلان کر کے آؤ۔ مقبل سے ربط کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پچھلی آیات کا تعلق جو ہے وہ فتح مکہ اور اس کے بعد سے ہے، اور فتح مکہ کے بعد ایک اور غزوہ پیش آیا ہے بالکل قریب، جس کو خود اللہ جل شانہ نے یوم حنین سے ذکر فرمایا آج کی آیت میں، اس کا ذکر ہے، جس کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ ایک تو ربط یہ ہے مقبل سے کہ پہلے فتح مکہ کا ذکر، اس کے بعد کے احوال کا، اور اب غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ دوسرا ربط قریبی یہ بیان کیا مفسرین حضرات نے کہ کل کی پڑھی گئی آیت کے اندر فرمایا کہ دیکھو جہاد کے راستے میں یہ رشتہ داریاں اور آپس کے تعلقات اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہ ہونے پائیں، اور پھر فرمایا تھا بڑے عجیب انداز میں کہ اگر تمہاری رشتہ داریاں، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہارا قبیلہ، تمہارا مال، اگر یہ سارا کا سارا تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو پھر یاد رکھنا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. شدید ترین وعید تھی. اور اب آج کی آیت میں فرمایا کہ جس طریقے سے جہاد کے اندر میدان جہاد میں رشتہ داریاں اور آپس کے تعلقات ان سب کو ختم کر کے اللہ کے حکم کو غالب کرنا ہے, ایسے ہی آج کی آیت میں فرمایا کہ یاد رکھو جہاد کا ایک خاص اصول یہ بھی ہے کہ اپنی بڑائی اور اپنی جمعیت پر کبھی بھی نہ اترانا, اپنی قوت پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرنا, ورنہ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں اور اس کا نقصان کبھی کبھی بالکل جو ہے غیر متوقع ہو جایا کرتا ہے. یہ مضمون ہے آج کی آیت. غزوہ حنین کا واقعہ یوں لکھا ہے مفسرین حضرات نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے فارغ ہوئے ہیں تو مکہ سے آگے ایک وادی ہے جس کو کہتے ہیں وادی حنین, طائف سے کچھ پہلے اور مکہ کے بعد, بہت بڑی وادی ہے. اس مرتبہ سفر میں وہاں جانا ہوا اس وادی کے اندر, بنو سعد کا قبیلہ بھی ادھر ہی آباد تھا. تو اس مقام پر دو قبیلے آباد تھے, ایک کا نام تھا بنو حوازن اور دوسرے کا نام ہے بنو ثقیف. یہ عرب کے بڑے مضبوط قبائل تھے. بنو حوازن کی شہرت پورے عرب کے اندر تیر اندازی میں بہت زیادہ تھی, ان کا بچہ بچہ بھی تیر انداز ہوتا تھا, اور بنو ثقیف اپنی شرافت میں مشہور تھے, شریف لوگ شمار کیے جاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو یہ لوگ جمع ہوئے کہ اب ہماری باری ہے, لہذا ان کے آنے سے پہلے کیوں نہ ہم تیاری کر کے خود مکہ کی طرف چلیں. چنانچہ ان دونوں قبائل کے تقریباً 20,000 کے قریب افراد کیل کانٹے سے لیس, مالک بن عوف جو قبیلے بنو ثقیف کے سردار تھے, بعد میں مسلمان بھی ہوئے, ان کی سرکردگی میں 20,000 کا لشکر جو ہے وہ مکہ کی جانب آگے بڑھا ہے کیل کانٹے سے لیس. اس وادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھیجا کہ پتہ کرو یہ اڑتی اڑتی خبریں آ رہی ہیں ادھر سے, حالانکہ ہمارا تو ارادہ مکہ کے فتح کا تھا, آگے تو جانے کا نہیں تھا, مکہ اللہ نے فتح کہہ دیا, مرکز اسلام اب ہمارے پاس آ گیا, مکہ کی اور کعبۃ اللہ کی تطہیر ہو گئی. یہ حضرت عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور جا کر کے واپس آئے ہیں اسی دن یا دوسرے دن, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک بن عوف 20,000 کے لشکر کے ساتھ خرامہ خرامہ وہ مکے کی جانب بڑھ رہا ہے. ادھر قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے افراد جب چلے تھے, مالک بن عوف کو انہوں نے اپنا امیر بنایا تھا, تو اس نے علاقے کے ایک بہت ہی جہاندیدہ شخص کو جس کا نام تھا درید بن سمہ, وہ 100 سال سے اوپر کا تھا شخص, اس کو بھی لیا کہ اس کے جنگی تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. وہ بوڑھا ہو گیا تھا, اس کو چارپائی پر لے کر آئے. جب یہ لوگ آگے چلے ہیں نا تو پہنچے ہیں مقام اوطاس میں, تو اس نے بابے نے کہا تھا کہ ہاں جی یہ کون سی جگہ ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اوطاس ہے. کہنے لگا ہاں یہ مقام جو ہے جنگ کے لیے بہت موزوں ہے, نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے. پھر بچوں کی رونے کی آوازیں آئیں تو کہنے لگا کہ یہ بچوں کے رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں, تو مالک بن عوف نے کہا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں اور اپنا مال بھی لے کر سارا کا سارا آ گئے ہیں تاکہ ان کے افسوس کے لیے بعد میں ہمیں کوئی نقصان ہو تو حسرت نہ ہو اور ان کو دیکھ کر ذرا ہمت کے ساتھ لڑیں گے. تو وہ جو بابا جو لیٹا ہوا تھا نا چارپائی پہ, کہنے لگا کہ بیوقوفی کر رہے ہو تم, ان کی وجہ سے زیادہ ذلت ہوگی. اگر تم مارے گئے تو بیوی بچوں کا کیا فائدہ, اگر تم مارے نہیں گئے بلکہ یہ گرفتار ہو گئے تو پھر ذلت ساری زندگی کی ہے, لہٰذا ان کو واپس بھیجو. وہ مالک بن عوف کہنے لگا کہ یہ بڈھا جو ہے نا, یہ بوڑھا ہو گیا, سٹھیا آ گیا ہے, اس کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ہم تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ اہم مقصد ہے کہ ان کو دیکھ کر ذرا جمع مدرسے جمع مردی کے ساتھ لڑیں گے, مقابلہ کریں گے. خیر آگے آ رہے ہیں وہ لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر تیاری کی ہے, فوری طور پر آس پاس کے قبائل سے مدد بھی لی ہے. چنانچہ صفوان بن امیہ جو ابھی مسلمان نہیں ہیں, ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 زرہیں لی ہیں, باقاعدہ 100 زرہیں بطور عاریت کے لیے جنگی تیاری کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو نکلو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر کے وادی حنین کی جانب آگے بڑھے ہیں. 6 شوال ہے کیونکہ مکہ جو فتح ہوا ہے وہ رمضان کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں, 12,000 کا لشکر ہے, اس میں 10,000 تو وہی حضرات تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, قدسی صفات, مقام معظمہ جب فتح ہوا تھا 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے, اور 2,000 وہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر گرفتار کیا تھا پھر آزاد کر دیا تھا. فرماتا نا اذبو انتم الطلقاء, یہ طلقاء جو ہے نا یہ 2,000 تھے, 12,000 کا لشکر چلا ہے. اتنا بڑا عظیم لشکر کبھی بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے نہیں تھا. جب یہ لشکر نکلا ہے تیاری بھی خوب ہو چکی ہے. اللہ کی شان, کہتے ہیں بڑائی کے بول سے بچنا چاہیے. کسی صحابی کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ لن نغلب اليوم من قلت, آج جماعت کی قلت کی وجہ سے ہم شکست نہیں کھائیں گے, آج ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے کیل کانٹے سے لیس اور دیکھو کس طرح ہیبت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اللہ جل شانہ کو بھائی یہ بڑائی کے بول اور خود پسندی کے بول پسند نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں عجب, عجب یہ روحانی بیماری ہے. کسی صحابی کے زبان سے یہ بات نکل گئی تھی, بس کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے ہیں تو ادھر بنو حوازن کے لوگوں کو مالک بن عوف نے پہاڑوں کی گھاٹیوں کے اندر جو تیر انداز تھے, بچہ بچہ ان کا تیر, ان کو بٹھا دیا تھا, ان کا بچہ بچہ بھی تیر انداز تھا, بٹھا دیا تھا. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں نا حوازن حنین کی پہاڑیوں سے, اور صبح صبح کا وقت ہے, اذانوں کا وقت ہے, آپ کا لشکر آگے جا رہا ہے کہ اچانک انہوں نے گھاٹیوں سے تیروں کی بارش کر دی اور ایسا حملہ کیا شدید ترین کہ 12,000 کا لشکر جو ہے وہ بکھر گیا ہے, پتہ نہیں لگ رہا تھا یہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں, صبح کی روشنی میں ابھی نہیں پھیلی ہوئی ہے, جس کا منہ جدھر جا رہا ہے ادھر نکل رہا ہے, یہ کیا مصیبت آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سبحان اللہ, آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے, جب آپ نے یہ منظر دیکھا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے اترے ہیں, آپ خود پہنے ہوئے ہیں, زرہ پہنی ہوئی ہے اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے, اور آپ نیچے اتر کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, انا نبی ولا کذب انا ابن عبد المطلب, کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر نیچے اترے ہیں, اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو سفیان بن حارث یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, یہ رکاب تھامے ہوئے ہیں, آپ نے فرمایا کہ یا عباس عباس آواز دو لوگوں کو. میں نے پہلے بھی آپ کو کبھی بتایا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سارے صحابہ میں سب سے زیادہ بلند تھی, 20 میل تک ان کی آواز جاتی تھی, 20 میل تک. فرمایا کہ پکارو یا اہل العقبہ یا اہل السمرہ, کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے درخت بیری کے نیچے بیعت کی تھی, ان آواز دینی شروع کی. حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پلٹے ہیں جیسے کہ بکریوں کا چرانے والا چارہ ڈال کر کے بکریوں کو آواز دے تو وہ لوٹتی ہیں کھانے کے لیے, ایسے صحابہ لوٹے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک مشت خاک ایسے زمین سے اٹھائی ہے اور زور سے پھینکا ان کی جانب, شاہت الوجوہ, ان کے چہرے سیاہ ہوں. اس وقت جو ہے اللہ کی شان, یہ جو آپ کی مشت خاک تھی ایک مٹھی خاک, 20,000 کے لشکر میں کوئی کافر ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں نہ پڑی ہو. پھر صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھتے دیکھتے جمع ہوئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا ہے اور پھر اللہ پاک نے فتح عظیم عطا فرمایا ہے. 4,000 خاندان ان کے قید, 400 خاندان قید ہوئے ہیں, 4,000 اوقیہ اور 4,000 اونٹ اور ایسے ہی 24,000 بکریاں, بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا ہے اور اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی. تو آج کی آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے اس واقعے کو بڑے عجیب انداز میں بیان فرمایا, نصیحت کی ہے کہ دیکھو کبھی بھی اپنی زبان پر بڑائی کے بول نہ لانا, اور بتایا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ بات تھی, چنانچہ نتیجہ ہوا کہ تمہاری کثرت کے باوجود تم بھاگ کھڑے ہوئے, پیچھے ہو گئے, قابو ہونا مشکل ہو گیا. یہ ہمیں آپ کو سنایا اللہ میاں نے تربیت کے لیے کہ امت محمدیہ کے لوگوں دیکھو بڑائی کے بول کبھی نہیں بولنا. اور جو بھی یہ خطرناک بیماری ہے خود پسندی کی کہ ہم تو بہت بڑے ہیں, ہماری جماعت سب سے اچھی ہے اور ہمارا جتھا سب سے اونچا ہے, کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا, یہ سارے بڑائی کے بول ہیں. تو جیسے پہلے سکھلایا تھا کہ میدان جہاد میں دیکھو رشتہ داریوں کو, اپنی رشتہ داریوں کو اللہ کی محبت پر غالب نہ کرنا, ایسے ہی جہاد فی سبیل اللہ کے اصولوں میں ایک خاص اصول یہ سکھلایا کہ اپنی جمعیت پر کبھی نہ اترانا اور اپنی کثرت اور اپنے اسلحہ کے کثرت پر کبھی ناز نہ کرنا. اللہ کو یہ ادائیں تمہیں پسند, اللہ کو ادائیں یہ پسند نہیں ہے, اس کا نقصان تمہیں ہو سکتا ہے, یہ اللہ نے سکھلایا. چنانچہ ترجمہ دیکھیں, فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ, کہ دیکھو اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سارے مقامات میں, ویوم حنین, اور خاص کر حنین کے دن بھی, اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہیں عجب میں مبتلا کر رہی تھی تمہاری کثرت کہ آج تمہارا اتنا بڑا لشکر آج قلت کی وجہ سے مارے نہیں جائیں گے. فرمایا فلم تغن عنکم شیئا, یہ تمہاری کثرت تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور تم پر زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود, سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر بھاگیں کدھر جائیں. ثم ولیتم مدبرین, پھر تم سارے کے سارے پشت پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, پھر اللہ نے اپنا سکینہ اتارا اپنے رسول پر اور مومنین پر, وعلی المؤمنین, وانزل جنودا, اور اللہ نے اتارے ایسے لشکر لم تروها, جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے, فرشتوں کا لشکر. وعذب الذین کفروا, اور اللہ نے سزا دی کافروں کو. وذلک جزاء الکافرین, اور یہی ہے جزا کافروں کی, یہ کافروں کی جزا ایسی ہوا کرتی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ثم یتوب اللہ, پھر اللہ مہربانی فرمائیں گے اس کے بعد, علی من یشاء, جن پر چاہیں گے, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. چنانچہ اس شکست کے بعد مالک بن عوف جو ہے وہ بھاگ کر آگے گیا ہے, درید بن سمہ بھی آگے گیا ہے, اور یہ لوگ طائف میں جا کر جمع ہو گئے ہیں, طائف میں شکست خوردہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال جو ہے مقام جیرانہ کے اندر جمع کر دیا ہے اور آپ وہاں سے آگے بڑھے ہیں, آگے چلے ہیں, طائف گئے ہیں, وہاں محاصرہ کیا, پھر وہاں سے واپس آئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ کے اندر جو مال جمع تھا اس کو آپ نے تقسیم کیا ہے, اور اس وقت جو ہے قریب الاسلام لوگوں کو بہت زیادہ دیا ہے، انصار کو، ان کے نوجوان کو کچھ اشکال بھی ہوا ہے، کسی وقت موقع آئے گا تو سنائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بیان فرمایا ہے اس مقام پر، اور یہ جو فرمایا کہ اللہ نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اس سے مراد فرشتوں کا لشکر ہے۔ یاد رکھنا چاہیے بدر میں بھی اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو اتارا تھا، اور ایسے ہی احد کے اندر فرشتے اترے ہیں، اور حنین میں بھی اترے ہیں، لیکن تینوں مقام پر کام ان کا الگ الگ رہا ہے۔ بدر کے اندر تو اللہ کا حکم تھا کہ باقاعدہ قتال میں تم شریک ہو، چنانچہ انہوں نے بدر میں فرشتوں نے کافروں کی گردنیں اڑائی ہیں، ان کو قتل کیا، ان کو قید کیا۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لحیم و شہین تھے، ماشاءاللہ خوب تندرست، وہ بھی گرفتار لوگوں میں سے تھے۔ اتفاق یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا تھا ایک ایسے صحابی نے جو انتہائی دبلے پتلے اور چھوٹے سے تھے، ان کا نام تھا ابو الیسیر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو الیسیر، آپ تو بالکل ایسے چھوٹے سے ہو، آپ نے کیسے ان پر قابو کر لیا، آپ نے گرفتار کر لیا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ایک آدمی تھا جس کو میں نے نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا، اس نے میرا تعاون کیا تھا ان کی گرفتاری میں۔ تو فرمایا کہ وہ آسمان سے اترنے والا فرشتہ تھا، باقاعدہ فرشتہ شریک ہوئے قتال کے اندر۔ غزوہ احد کے اندر فرشتہ جو اترے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کے ذمہ ڈالی ہوئی تھی۔ اور غزوہ حنین کے اندر جو اترے ہیں، اس کے اندر کام یہ تھا کہ اہل اسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں قوت پیدا کریں، اپنی روحانی قوت کے ذریعے ثبات اور دل جمعی پیدا کریں، اور کافروں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ بدہواسی پیدا کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے، اپنی روحانی قوت کے ذریعے انہیں توجہ دی ہے، کافر گھبرائے ہیں اور شکست کھائے انہوں نے۔ ایسے ہی یہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا فتح مکہ کے بعد سے، تو جہرانہ مقام پر آپ نے غنیمت تقسیم کی۔ بعد میں یہ لوگ واپس آئے ہیں، مالک بن عوف بھی اور جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ سارے کے سارے آئے، کہنے لگے کہ ہم سارے کے سارے ایمان لے آتے ہیں، ہم سارے کے سارے توبہ کر کے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اب مسلمان ہو گئے، ہمارے قیدی اور ہمارا مال واپس کر دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تمہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیسی قوم ہے، یعنی ضرورت مند قوم ہے، اور میں نے تمہارا 15 دن تک انتظار کیا تھا، 15 دن، لیکن تم نہیں آئے، میں نے ان کو تقسیم کر دیا ہے۔ اب ایسا کرو کہ دونوں میں سے ایک کا مطالبہ کر لو، تو ہم کوشش کریں گے واپس کرنے کی۔ چنانچہ انہوں نے مشورے سے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اجلاس بلایا ہے بڑے بڑے حضرات کا، عرفاء حکم کا لفظ ہے، کونسلر جو تھے نا، نمائندے قوموں کے، ان کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی توبہ کر کے آئے ہیں، اور کہتے ہیں دونوں میں سے ایک ہمیں واپس کیا جائے۔ میرا ارادہ ہے کہ ان کے قیدی واپس کر دیا جائیں، اللہ مجھے کبھی غنیمت میں مستقبل میں کوئی مال دیں گے تو اس کا بدلہ میں تم سب کو دوں گا، تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے کہا، طیبنا ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوشی سے دیتے ہیں، بعد میں کیا وعدہ کرنا۔ چنانچہ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، ابھی جاؤ، بعد میں اپنے قبائل سے پوچھ کے آؤ۔ سب نے پھر خوش دلی سے واپس کر دیا تھا۔ یہ وہ مقام جہرانہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جہرانہ کا کچھ حصہ جو ہے تھوڑا سا آگے جا کر حدود حرم شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے اور واپس آئے ہیں، کیونکہ حدود حرم سے باہر نکلنے کے بعد بغیر احرام کے حدود حرم کے اندر آنا یہ ممنوع ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرانہ سے عمرہ کیا ہے، اور بعض ایسے سرپھرے بھی آپ کو ملیں گے حرمین شریفین میں جو کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ ہی نہیں سکتے، اور وہ کہتے ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جہرانہ سے ہی ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرانہ سے عمرہ باندھا ہے۔ بھائی، جہرانہ سے عمرہ باندھنے، احرام باندھنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف اور طاف حنین فتح کر کے واپس آ رہے ہیں، رستہ ہی وہی ہے، ادھر سے مکہ کی جانب آنا ہے، تو ظاہر ہے وہیں پر احرام باندھیں گے۔ جو لوگ مکہ کے اندر اور وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ظاہر حدود حرم سے باہر جانا ہے ان کو، اور حدود حرم میں قریب ترین جگہ مکہ کے ارد گرد میں چاروں طرف میں وہ مسجد عائشہ ہے،
وہاں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں جا کر احرام باندھے، حدود حرم سے باہر چلا گیا، اب وہاں سے واپس آئے تو احرام باندھ کر کے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا، اس مرتبہ بھی ایک ساتھی نے وہ ذرا شروع کی کہ اگر ایسی بات ہے تو کسی صحابی نے کیا ہے عمرہ مسجد عائشہ سے، یہ آپ بتائیں۔ اللہ کی شان، میں نے کہا ہاں کیا ہے، اور ایسے ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ مستقل نظام تھا کہ جب بھی مکہ میں عمرہ کرنا چاہتے تھے تو وہ مسجد عائشہ کے قریب جا کر ہی وہاں سے احرام باندھا کرتے تھے، اور باقی صحابہ نے بعد میں اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ عمرہ تھا، یہ آخری عمرہ تھا سن 10 ہجری کے قریب، یہ تقریباً سن 8 ہجری کا آخر کا واقعہ ہے، تو صحابہ نے بھی کیا ہے، ایک صحابی کا کرنا بھی کافی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا وہاں سے عمرہ کرانا، یہ بھی دلیل کے طور پر کافی ہے۔ باقی فوراً یہ کہہ دیتے ہیں جو کچھ سر پھرے کہ حضور نے جیرانے سے کیا تھا لہذا مسجد عائشہ سے نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے، کیونکہ حضور نے جو جیرانے سے کیا تھا اس موقع پر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے گئے، حنین کے بعد اوطاس ہے، اوطاس کے بعد پھر طائف ہے، طائف سے واپسی پر راستہ ہی وہی بنتا ہے، اس وجہ سے حدود حرم وہاں سے شروع ہوتی، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے کیا ہے، مکہ سے جا کر کے وہاں سے احرام نہیں باندھا ہے۔ اللہ جل شان سے دعا ہے، اللہ پاک نے جو بات سمجھائی اس واقعے کے اندر کہ دیکھو تم اپنی کثرت پر اور اپنی قوت پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کبھی نہ اترانا، اس کو عجب کہتے ہیں روحانی بیماری میں، یہ عجب ہے، خود پسندی ہے، خود اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، اس عجبت کم کثرت کم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں مبتلا کیا، خود پسندی پر لے گئی، کیونکہ ایک صحابی کے زبان سے ایسی بات نکل گئی تھی، تو اللہ نے فوراً گرفت فرمائی۔ حاصل کلام یہ کہ دیکھو بھائی، بڑائی کے بول سے بچتے رہنا، چاہے اپنی جماعت کے متعلق ہو، چاہے اپنی ذات کے متعلق ہو، کبھی بڑائی کے بول نہ بولنا، بڑائی تو یہ اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اللہ کی شان کے مطابق بڑائی ہے، ورنہ انسان چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی، بڑائی اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ جل شان سے دعا ہے، اللہ پاک نے جو نصیحت فرمائی ہے اس کو دل سے قبول کر کے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔